बुध 22 फरवरी के सरबीन के साथ शुमायला जाफरी का आदाब। नवाज शरीफ की सियासी जिंदगी के लिए खतरा बनने वाले पानामा मुकदमे से क्या उनके भाई शहबाज शरीफ महफूज रह सकेंगे? तज्जियाकार,
ये तो नहीं समझा जा सकता कि शहबाज शरीफ साहब पर वही असरात नहीं होंगे जिन जो बाकियों पर हो रहे हैं।
तफसील जरा देर बाद, पहले सैरबीन में सुनिए आलमी खबरें।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, अब्दुल्ला फारूकी से खबरें सुनिए। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात पैनामा लीक्स दस्तावेजात से मुतालिक मुकदमे में अब बज़ाहिर फैसला आने ही वाला है। आज केस की समात के दौरान बेंच में मौजूद जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क देते हुए कहा कि पूरी कौम ये जानने में हक बजानब है कि उनका वजीर आजम सादिक और अमीन हो और वो आइन की आर्टिकल 62 और 63 पर पूरा उतरता हो। समात के दौरान अदालत ने दरख्वास्त गुजारों को कल यानी जुमेरात तक अपने दलाइल मुकम्मल करने का हुक्म दिया है। गुज़िश्ता रोज अदालत कह चुकी है कि पैनामा लीक्स के मुकदमे का फैसला आइंदा 1-2 दिन में हो जाएगा। पाकिस्तानी फौज के शुबे ताल्लुकाते आम्मा का कहना है कि मुल्क भर में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ऑपरेशन रद्दुल फसाद शुरू कर दिया गया है, जिसमें बर्री, बहरी और फिजाई अफवाज समेत पुलिस और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे भी हिस्सा ले रहे हैं। उधर कराची पुलिस ने मुबैना मुकाबले में 8 शिद्दत पसंदों को हलाक करने का दावा किया है। कराची से रियाज सुहेल।
SSP मलीर राव अनवार का दावा है कि ये छापा गुलजमान की मौजूदगी के इतला पर मारा गया था। उन्हें इतला मिली थी कि कालादम तहरीके तालिबान टांग का अमीर गुलजमान अपने साथियों के साथ कराची में बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई के लिए मौजूद है। पुलिस ने इलाके का मुहासरा किया तो मुलजमान ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में 8 दहशतगर्द हलाक हो गए, जिनमें गुलजमान के अलावा 16 साल का खुदकश बमबार भी शामिल है। एक दहशतगर्द की शनाख्त ताज मोहम्मद उर्फ लाला के नाम से हुई है। पुलिस का दावा है कि शिद्दत पसंद अफगानिस्तान और बलूचिस्तान की तहसील वर्ड से आ रहे हैं। पुलिस ने मुलजमान से 6 पिस्टल, 1 क्लाशनकोफ और रिपीटर के अलावा एक लैपटॉप बैग भी बरामद किया है, जिसको लैपटॉप बम करार दिया गया है।
हुकूक इंसानी की बैनुल अक्वामी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि दुनिया भर में जो सियासतदान तफरीकी और इंसानी इकदार के मुखालिफ बयानबाजी करते हैं वो दरअसल एक खतरनाक और मुनकसम दुनिया तामीर कर रहे हैं। नाज़िर सफर।
रिपोर्ट में जनूबी एशिया के बारे में कहा गया है कि इंसानी हकूक की फराहमी में परेशान कुन हद तक कमी देखी गई है। इसकी वजह हुकूमतों की जानिब से कौमी खुदमुख्तारी और सिक्योरिटी को बहाना बनाकर इंसानी हकूक के कारकुनान के लिए काम करने की गुंजाइश में कमी करना और उनकी आज़ादी को तल्फ करने के इकदामात हैं। इंडिया के बारे में रिपोर्ट कहती है कि बरतानवी राज के दौर के जालिमाना कानून के इस्तेमाल करते हुए आज़ादी इजहार राय को दबाया गया। पाकिस्तान के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि सहाफियों और ब्लॉगर्स को हुकूमती और गैर हुकूमती अनासिर दोनों से ही अगवा, बेजा गिरफ्तारियों और हिरासत किए जाने के खतरात का सामना रहा।
पाकिस्तान में ज़ेर निगरानी मजहबी तंजीम जमात उद दावा के सरबरा हाफिज मोहम्मद सईद और उनके 4 कारकुनों ने हुकूमत की जानिब से अपनी नजरबंदी के अहकामात को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया है। नादिया सुलेमान।
हाफिज मोहम्मद सईद ने एक डोगर एडवोकेट के जरिए दरख्वास्त दायर की, जिसमें नजरबंदी के अहकामात कलदम करार देने की इस्तदा की गई है। इस दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत को सेक्रेटरी दाखिला के जरिए और पंजाब हुकूमत को सूबाई महकमे दाखिला के जरिए फरीक बनाया गया है।
अमरीकी सरपरस्ती में कायम कुर्द और अरब जंगजुओं पर मुश्तमिल इत्तेहाद के बारे में इत्तलात मौसूल हुई हैं कि शुमाली शाम में उनके और शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया के दरमियान शदीद लड़ाई जारी है। इस इत्तेहाद ने शहर रका का कब्जा हासिल करने के लिए पेशकदमी जारी रखी हुई है। तुर्क हुकूमत ने खवातीन फौजी अफसरान पर स्कार्फ पहनने की पाबंदी को चेहरा ना छुपाने की शर्त पर खत्म कर दिया है। ऐसा ही एक फैसला गुज़िश्ता बरस खवातीन पुलिस अफसरान के मामले में भी किया गया था। जदीद तुर्की ने सरकारी इदारों में खवातीन के स्कार्फ पहनने पर पाबंदी आयद की थी, जो कि तुर्की के बानी कमाल अतातुर्क के सेक्युलर तुर्क आइन के मुताबिक थी, लेकिन रजब तैयब अर्दोगान की हुकूमत ने गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान मुख्तलिफ इदारों में इस पाबंदी को खत्म किया है। माहौलियाती तहफ़ के लिए काम करने वालों ने खबरदार किया है कि गाड़ियों के टायरों के जर्रात समंदर में शामिल होकर उसे आलूदा कर रहे हैं और एक दिन ये समंदर को प्लास्टिक का शोरबा बना देंगे। कैसे, सुनिए ताबिंदा कौकब की ज़बानी।
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर या IUCN का कहना है कि टायरों और टेक्सटाइल से निकलने वाले प्लास्टिक के बारीक जर्रात समंदरी आलूदगी की बड़ी वजह हैं। IUCN ने दुनिया के 7 खित्तों से एदादोशुमार इकट्ठे किए ताकि मालूम किया जा सके कि हर साल समंदर में शामिल होने वाले 95 लाख टन प्लास्टिक के ताज़ा कचरे में बारीक जर्रात की मकदार कितनी है। माहिरीन,
ملائیشیا نے کوالالمپور میں شمالی کوریا کے سفارت خانے کے ایک سینئر اہلکار کو تلاش کرنے اور ان سے تفتیش کے لیے رسائی حاصل کرنے میں شمالی کوریا سے مدد مانگی ہے. یہ اہلکار شمالی کوریا کے رہنما کے سوتیلے بھائی کم جونگ نام کے قتل کے حوالے سے مطلوب ہیں. صومالیہ کے نئے صدر محمد عبداللہ فرماجو نے دارالحکومت مغدشو میں منعقد ہونے والی ایک تقریب میں اپنا پہلا خطاب کیا ہے. اس میں انہوں نے سیکیورٹی کی بہتر صورتحال اور صومالیہ میں مفاہمت کے کام کو آگے بڑھانے کے وعدے کیے ہیں. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
رول ساؤنڈ، کیمرا، ایکشن.
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں، جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں.
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا.
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں، پردے کے پیچھے کیا ہے، باکس آفس کا بادشاہ کون ہے،
ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن.
آج شام سیربین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ.
سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق جنوبی ایشیا میں حکومتیں قومی سلامتی اور ریاستی اقتدار اعلیٰ کے نام پر انسانی حقوق کے راستے تنگ کر رہی ہیں. اس کی تفصیل ذرا دیر بعد، پہلے چلتے ہیں آج کے بڑے موضوع کی جانب. سپریم کورٹ میں پاناما لیکس دستاویزات سے متعلق درخواستوں کی سماعت آج بھی جاری رہی، جس کے دوران اٹارنی جنرل اشتر اوساف نے کہا کہ اگر وزیر اعظم نے اپنے گوشواروں میں غلط بیانی سے کام لیا ہے تو ان کے خلاف کاروائی سپریم کورٹ میں نہیں بلکہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت میں ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ حدیبیہ پیپرز ملز کے مقدمے کو پاناما لیک سے نہیں جوڑا جا سکتا. آج کی عدالتی کاروائی کی تفصیلات اسلام آباد سے شہزاد ملک کی اس رپورٹ میں.
جسٹس آصف سعید کھوسا کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ کا کہنا تھا کہ جو دستاویزات اور ثبوت سپریم کورٹ میں پیش نہیں کیے جا سکے تو وہ سیشن جج کی عدالت میں کیسے پیش کیے جائیں گے. بینچ میں موجود جسٹس عظمت سعید نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ پوری قوم جاننے میں یہ حق بجانب ہے کہ ان کا وزیر اعظم صادق اور امین ہو اور وہ آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 پر پورا اترتا ہو. اٹارنی جنرل اشتر اوساف نے کہا کہ آئین کے یہ آرٹیکل رکن قومی اسمبلی کے لیے ہیں اور وزیر اعظم اس زمرے میں نہیں آتے، جس پر بینچ کے سربراہ کا کہنا تھا کہ کیا وزیر اعظم عوامی عہدہ نہیں ہے اور کیا ان کے خلاف کاروائی نہیں کی جا سکتی. جسٹس آصف سعید کھوسا کا کہنا تھا کہ حدیبیہ پیپرز ملز کے مقدمے میں ریاست مدعی تھی اور اٹارنی جنرل وفاق کی نمائندگی کر رہے ہیں، اس لیے وہ اٹارنی جنرل کی مشکلات کو سمجھتے ہیں. اشتر اوساف کا کہنا تھا کہ ارکان پارلیمنٹ کی نااہلی سے متعلق فورم موجود ہیں، جن میں الیکشن کمیشن اور قومی اسمبلی کے اسپیکر کا فورم موجود ہے، جس پر بینچ کے سربراہ کا کہنا تھا کہ اگر درخواست گزاروں کی وہاں پر کوئی سنوائی نہ ہو تو پھر درخواست گزار کدھر جائیں. اٹارنی جنرل نے کہا کہ سپریم کورٹ ان اداروں کو ہدایات جاری کر سکتی ہے. سماعت کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا کہنا تھا کہ ادارے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے بجائے وزیر اعظم کی فیملی کو تحفظ دینے میں لگے ہوئے ہیں.
میرا کیس انہوں نے بھیج دیا الیکشن کمیشن کو، اور صرف اسپیکر نے یہ نہیں کیا کہ میرا کیس بھیجا ہے، مجھے بلیک میل کر رہے ہیں کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں پینما سے. یعنی کہ میں اگر اپوزیشن کا کام کر رہا ہوں، اپوزیشن کا ہے کیا کہ لوگوں کا پیسہ چوری ہو اس کی نشاندہی کرے، قانون توڑے اس کی نشاندہی کرے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں.
پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نعیم بخاری نے جواب الجواب میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ لندن فلیٹس کی ملکیت وزیر اعظم کے بچوں کی نہیں بلکہ میاں نواز شریف کی ہے. انہوں نے کہا کہ عدالت وزیر اعظم کے بچوں کی ملکیت کے دعوے کو یکسر مسترد کر دے اور اس بات کو تسلیم کرے کہ یہ فلیٹس وزیر اعظم کی ملکیت ہیں. جسٹس آصف سعید کھوسا نے نئے بخاری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ پہلے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مریم نواز ان فلیٹوں کی بینیفیشل اونر ہیں، اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فلیٹس وزیر اعظم کی ملکیت ہیں. عدالت نے درخواست گزاروں کو کل تک اپنے دلائل مکمل کرنے کا حکم دیا ہے. سماعت کے بعد انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزیر مملکت انوشا رحمان کا مقامی ٹی وی چینل کے رپورٹر کی طرف سے مبینہ طور پر ان کی ویڈیو بنانے پر تلخ کلامی ہو گئی، جس کے بعد صحافیوں نے سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کیا. تاہم اس احتجاج کے دوران ہی وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت اور جماعت کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں جس میں مخالفین کامیاب نہیں ہوں گے.
نامہ کا مقدمہ صرف اور صرف نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کو اس لیے ڈیفیم کرنے کے لیے لڑا گیا کہ ہماری پارٹی کا پروفائل نیچے آئے اور ہمارے سیاسی مخالفین کو بھی حساب دینا پڑے گا۔
پاناما لیک سے متعلق ان درخواستوں کی سماعت کرنے والے سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ کے سربراہ نے امکان ظاہر کیا ہے کہ کل تک ان درخواستوں کی سماعت مکمل ہو جائے گی، جس کی وجہ سے سپریم کورٹ کے باہر سیکیورٹی کے انتظامات میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اسی موضوع پر اب سے کچھ دیر پہلے میں نے بات کی ماہر قانون اور لاہور ہائی کورٹ کے سابق جج شاہ خاور سے اور معلوم کیا کہ اس وقت پاناما کیس کی سماعت کس مرحلے پر ہے اور کیا اب فیصلے کی گھڑی قریب ہے۔
جی بالکل، پاناما کا جو کیس ہے اس کی سماعت، کیونکہ اس میں زیادہ تر سماعت جو ہے وہ فریقین کی ہو چکی ہے، اور اس میں میرا خیال میں جب کل اٹارنی جنرل پاکستان نے بھی اپنے دلائل دے دیے، تو اب میرا خیال ہے کہ ایک دو تین اور مزید جو ہے اس کی ہیئرنگز ہوں گی، اور اس کے بعد یہ اپنے اختتامی اس تک پہنچنے والا ہے۔
تو اس کیس کے حوالے سے خاور صاحب بتائیے کہ کیا پہلو ایسے ہیں جو کہ طے شدہ ہیں اور کیا پہلو ایسے ہیں جن پر سپریم کورٹ فیصلہ کر سکتی ہے؟
دیکھیں، یہ جو سماعت سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہو رہی ہے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی اوریجنل جورسڈکشن ہے آرٹیکل 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت۔ اس میں وہ مقدمات زیر سماعت ہوتے ہیں جس میں کہ کوئی ایسا اس میں سوال اس میں انوالو ہو جس کا تعلق مفاد عامہ سے، جس کو پبلک امپورٹنس کہتے ہیں، اور اس کا تعلق بھی جو ہے وہ آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق کے ساتھ ہو، تو اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کوئی ایک ڈیکلریٹری ججمنٹ پاس کر سکتی ہے۔ تو اب چونکہ اس کی سماعت جو ہے وہ 184(3) کے تحت ہو رہی ہے، اور سپریم کورٹ کے اختیار سماعت کو بھی کسی نے چیلنج نہیں کیا تھا، تو اس پہ زیادہ امکانات یہی ہیں کہ جو انہوں نے دلائل دونوں طرف سے سنے ہیں اور جو دستاویزات جو دونوں طرف سے آئی ہیں، اس پہ کوئی اپنی رائے قائم کر کے تو اس پہ کوئی فیصلہ دے دیں۔ اس میں جو بنیادی نقطہ جو انوالو ہے، جو فیکچوئل کنٹروورسی جو انوالو ہے، وہ یہ ہے کہ وزیراعظم پاکستان نے جو قوم سے خطاب کیا تھا اور ایک دفعہ قومی اسمبلی سے بھی خطاب کیا، اور انہوں نے جو پیناما لیکس میں ان پہ الزامات لگے، جو کہ ان کے بچے بھی اس کا اقرار کر چکے ہیں کہ وہ جائیدادیں ان کی ہیں لیکن اس کا وزیراعظم پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ ساری چیزیں اگر محترم نواز شریف اور ان کے بچے یہ بات ثابت کر لیں کہ ہم نے جو یہ مے فیئر فلیٹس اور باقی جو نیلسن کمپنی اور جتنے بھی آف شور اکاؤنٹس بنائے تھے، وہ ہماری ایک جائز آمدن تھی اور اس کا ایک جو اس کی رقم کی ترسیل کا جو نظام تھا وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ تھا اور شفاف تھا، تو ان کو کلین چٹ مل سکتی ہے۔ لیکن اگر عمران خان صاحب کی پارٹی ہے اور باقی جماعت اسلامی اور دوسرے فریقین جنہوں نے بھی پٹیشنز فائل کی ہوئی ہیں، انہوں نے بھی اپنی اپنی معروضات اور اپنی دستاویزات جو ہیں وہ پیش کر دی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جن میں ان کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے شاید یہ بات ثابت کر دی ہے کہ وہ نواز شریف اور ان کے جو خاندان ہے وہ منی ٹریل جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکے۔ تو ان دونوں صورتوں میں اگر تو وہ یہ چیزیں ان پہ الزامات ثابت ہو جاتے ہیں، تو اس میں محترم نواز شریف اور ان کی فیملی کو جو ہے وہ کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن اگر وہ الزامات ثابت نہ ہو سکے تو ان کو کلین چٹ بھی مل سکتی ہے۔ لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جو واقعی بہت غور طلب ہیں اور کورٹس نے ان کا نوٹس لیا ہے، خاص طور کے اوپر جو چیئرمین نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو انہوں نے بلایا تھا اور چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو، ان کو جو انہوں نے بڑے تلخ اور تند سوالات کیے ان پہ، اور ان کو کہا کہ آپ نے اپنی قانونی اور آئینی ذمہ داریاں پوری نہیں کی، کہ اس مقدمے کے حوالے سے آپ نے کوئی تحقیقات نہیں کی، تو اس لیے اس پہ کچھ اچھا ایک چیز اور بھی ہو سکتی ہے کہ ایک تیسری بات بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ بہت ساری اس میں دستاویزات اور شہادتیں بھی اگر ضرورت پڑی اور طلب کرنے کی، تو اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان اپنی نگرانی میں ایک جوڈیشل کمیشن قائم کر سکتا ہے، جس کو وہ کہے کہ وہ ان تمام چیزوں پہ شہادتیں اکٹھی کرے، دستاویزات اکٹھی کرے، اور کچھ کہیں پہ کسی کو ایز اے کمیشن بھیجنا پڑے کوئی ریکارڈ چیک کرنے کے لیے، تو وہ اپنی ریکمنڈیشن جو ہیں، اپنی سفارشات، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو دیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس کی روشنی میں کوئی ایک ڈیکلریٹری ججمنٹ پاس کر دیں۔
خاور صاحب، جو حقائق سپریم کورٹ میں اب تک پیش ہوئے ہیں اور جو بحثیں ہوتی رہی ہیں، سپریم کورٹ کے پاس اب کیا آپشنز ہیں؟
دیکھیں آپشنز تو میں نے آپ کو بتایا کہ کسی بھی مقدمے کا فیصلہ یا تو ہوتا ہے کہ جس پہ الزام لگایا جائے اس پہ الزام ثابت ہو جاتا ہے، یا جس نے الزام لگایا ہے وہ الزام ثابت نہیں کر سکا، کیونکہ عدالتیں اور بشمول سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ عمدہ شہادتیں اور جو میٹیریل ان کے سامنے ہوتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں۔ لیکن جیسے اب ایک اس میں ایک چیز آپ کو ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ جو سپریم کورٹ یہ اختیار سماعت جب لیتی ہے 184(3) کے تحت، اس میں سپریم کورٹ بطور ایک ٹرائل کورٹ کے کام نہیں کر سکتی، اس میں وہ ایویڈنس کلیکٹ نہیں کر سکتی۔ ایویڈنس کے اوپر اگر کوئی گواہ ہیں اور ان پہ جو ہے وہ جرا کرنے کا جو ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس سکوپ نہیں ہوتا۔ اگر ایسی کوئی صورت نظر آئی جس میں کہ ان کو اس طرح کی شہادتیں بطور گواہ کسی کو ایگزامن کرنا ہو یا کسی پہ جرا کرنی ہو، تو اس کے لیے وہ ضروری ہے کہ وہ کمیشن بنائے، تو ہم کمیشن بنانے کی آپشن کو بھی جو ہے وہ رول آؤٹ نہیں کر سکتے۔
یہ تھے ماہر قانون شاہ خاور، جو کہہ رہے تھے کہ بظاہر پاناما کیس کی سماعت اب اپنے اختتام کو پہنچنے والی ہے۔ پاناما کیس کی سماعت کے دوران حدیبیہ پیپرز ملز کیس کی بازگشت بھی بار بار سنائی دیتی رہی۔ یہ کیس ہے کیا؟ یہ میں نے پوچھا سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ اور تجزیہ کار ڈاکٹر اکرام الحق سے، جو مالیاتی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں۔
جی، حدیبیہ پیپر مل کا کیس دراصل یہ تھا کہ ان کے منی لانڈرنگ کا الزام تھا کہ ان لوگوں نے کچھ فیک کرنسی اکاؤنٹ کھول کر فورن کرنسی اکاؤنٹ، اس کے ذریعے پاکستان میں پیسہ جو تھا وہ لے کر آئے تھے، اور اس کے بارے میں ایف آئی آرز درج ہوئی تھی لاہور میں۔ یہ 94 کا واقعہ ہے، اور ایف آئی آرز کو بعد میں کوائش کرنے کے لیے عدالتوں نے کام کیا۔ ایک دفعہ ان کے خلاف ہوا، پھر ایک ڈی بی نے ان کے حق میں کر دیا تھا، تو یہ کیس ختم ہوا جو کہ ایف آئی اے نے شروع کیا تھا۔ بعد میں اسی بنیاد کے اوپر اس کا نیب کے اندر ریفرنس بھی بنا دیا گیا تھا۔ اس ریفرنس کے ختم ہو جانے کا معاملہ سپریم کورٹ میں آیا ہے، جس میں کہ انہوں نے آگے اپیل نہیں کی تھی اور اس ریفرنس کو بھی کوائش کر دیا گیا تھا۔
ڈاکٹر صاحب، سوال میرا دوسرا اسی سے متعلق ہے۔ ابھی جب یہ پاناما کی ہیئرنگ ہو رہی ہے، سپریم کورٹ بار بار اس بات پہ اصرار کیوں کر رہی ہے کہ حدیبیہ پیپر ملز کیس میں اپیل دائر کیوں نہیں کی گئی؟
جی، چونکہ اس میں یہ معاملہ ہوا تھا کہ دو ججوں کے درمیان اختلاف رائے ہوا تھا، کیونکہ معاملہ جو تھا وہ تکنیکی نوعیت کا تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ بیان حلفی جو لکھوایا تھا اس زمانے میں اسحاق ڈار صاحب نے، وہ ایک مجسٹریٹ کے سامنے ہوا تھا، جبکہ اس زمانے میں نیب کا لا یہ کہتا تھا کہ ایسا کوئی بھی بیان یا تو نیب کی عدالت کے سامنے دیا جائے یا چیئرمین کے سامنے۔ تو اس کے بارے میں اختلاف رائے یہ ہوا تھا کہ ایک جج صاحب کی یہ رائے تھی کہ یہ معاملہ جو ہے اب مکمل طور پر ختم ہوا ہے، جبکہ دوسرے جج صاحب کی رائے یہ تھی کہ اگر تکنیکی بنیاد پر اس بیان کو رد نہیں کیا جا سکتا، یہ دوبارہ بھی لیا جا سکتا ہے اور انکوائری ہونی چاہیے۔ جب تیسرے ریفری جج کے پاس معاملہ پہنچا تو انہوں نے اس کو مکمل طور پر ان کے حق میں کر دیا کہ نہیں، اب دوبارہ بھی اس کی انکوائری نہیں ہو سکتی۔ تو اس پر سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ عام طور پر تو اس سے بہت کم درجے کے معاملات پر بھی نیب جو ہے وہ ریفرنس فائل کر دیتا ہے، تو اس میں کیا ایسی بات تھی کہ انہوں نے ریفرنس فائل نہیں کیا، کیونکہ اس میں 1.2 ارب کا معاملہ تھا، اور اس وجہ سے وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہی وہ کمپنی تھی جس نے بعد میں لندن کی ایک کورٹ میں $8 ملین بھی پے کیے، اور اس $8 ملین کے ادا کرنے کے لیے ان کے پاس سرمایہ کہاں سے آیا، جس کے لیے وہ ایک قطری خط کا حوالہ دے رہے ہیں۔ تو ملا جلا کر حدیبیہ ہر طرح سے پیناما کیس کے ساتھ جڑا ہوا محسوس ہوتا ہے۔
ڈاکٹر صاحب، اگر عدالت جو ہے وہ پیناما کے اوپر کوئی کمیشن بنانے کی طرف جاتی ہے اور یہ کمیشن بنتا ہے اور اس میں کچھ دستاویزات پیش ہوتی ہیں اور فریقین میں سے ایک فریق انہیں مانتا نہیں ہے اور کہتا ہے کہ یہ تصدیق شدہ نہیں ہے، تو کیا کمیشن ان کی تصدیق کروا سکے گا جو سپریم کورٹ نہیں کروا سکی؟
جی، سپریم کورٹ نے تو کوئی ایسی کوشش نہیں کی کہ وہ براہ راست ان دستاویزات کی تصدیق کے لیے کوئی حکم نامہ جاری کرتی اور پھر حکومت پاکستان سے کہتی کہ وہ اپنی فورن آفس کے ذریعے اس کام کو انجام دے. دراصل انہوں نے دونوں پارٹیوں سے فی الحال یہ کہا تھا کہ وہ اپنی اپنی دستاویزات پیش کریں اور اپنے اپنے دستاویزات کے ذریعے اپنے موقف کو ثابت کرنے کی کوشش کریں. تو اگر یہ اس طرح کا کوئی کمیشن ہوگا تو اس کو بھی وہی راستہ اختیار کرنا پڑے گا جو مروجہ ہے, یعنی کہ پاکستان کی حکومت کی مرضی کے بغیر کوئی بھی فرد واحد یا کمیشن یہ کام نہیں کر سکتا. ہاں اگر سپریم کورٹ نے ایسا چاہا اور حکومت پاکستان کو حکم دیا تو پھر وزارت خارجہ کو یہ کام سر انجام دینا ہوگا.
لگتا یہ کہ پھر یہ معاملہ جو ہے یہ کافی اور لمبے عرصے تک چلتا رہے گا.
جی ہاں, اگر یہ معاملہ جو ہے وہ دستاویزات کی تصدیق کی طرف چلا گیا تو پھر تو یہ جلد ختم نہیں ہونے والا.
یہ تھے معروف وکیل اور مالیاتی امور کے محقق ڈاکٹر اکرام الحق, جنہوں نے بدعنوانی سے متعلق کئی مقالے تحریر کیے ہیں. پاناما کیس کی سماعت جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے, ممکنہ فیصلے کے حوالے سے چیمگوئیاں بھی زور پکڑتی جا رہی ہیں. میں نے کچھ دیر پہلے رابطہ کیا سیاسی مبصر راشد رحمان سے اور ان کے سامنے سوال رکھا کہ پاناما کیس کا فیصلہ جو بھی ہو اس سے نواز شریف اور ان کی بیٹی کی سیاسی ساکھ مسلسل متاثر ہو رہی ہے, جبکہ ماضی میں تو بدعنوانی کے الزامات پورے شریف خاندان پر لگتے رہے ہیں. تو کیا اب شہباز شریف کو بالکل دودھ میں نہایا ہوا ہی سمجھا جائے؟
میرا نہیں خیال, اس لیے کہ ان کا نام بھی پاناما کیس میں ہو یا نہ ہو حدیبیہ ملز کے ریفرنس میں آیا ہے, اور بائی ایسوسیشن اینڈ ریلیشن شپ اف نتھنگ ایلس شریف خاندان کے جتنے بھی معاملات ہیں, یہ تو نہیں سمجھا جا سکتا کہ شہباز شریف صاحب پر وہی اثرات نہیں ہوں گے جن جو باقیوں پر ہو رہے ہیں جن کا آپ نے نام لیا.
تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں, آپ کا کیا تجزیہ ہے کہ مسلم لیگ نون میں قیادت کے حوالے سے کیا کوئی ری پوزیشننگ ہو رہی ہے, سٹیٹس کو رہے گا یا پھر کوئی ربڑی دیوی جیسا کردار سامنے آ سکتا ہے؟
دیکھیے, پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو پاناما کیس ہے, میری نظر میں شروع دن سے میرا یہ موقف رہا ہے کہ سپریم کورٹ اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکے گا. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کورٹ جو ہے وہ انویسٹیگیشن تو نہیں کر سکتا, اٹس ناٹ این انویسٹیگیٹنگ ایجنسی. دوسرا یہ ہے کہ اس نے جو بھی ایویڈنس پریزنٹ ہوگا اسی کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. ایویڈنس ان معاملوں میں اس طرح سے حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے. دنیا بھر میں یہ آف شور کمپنیز کا معاملہ چل رہا ہے, کتنے کیسز آپ کی نظر میں آئے؟ میری نظر میں تو بہت ہی کم ہے اگر کوئی ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ اتنا یہ پیچیدہ ہے, اس کا آڈٹ ٹریل اتنا پیچیدہ ہے کہ سپریم کورٹ تو اس قابل نہیں ہے, اور یہ سپریم کورٹ کی غلطی نہیں ہے, کورٹ کا یہ کام نہیں ہے. تو اس کا نتیجہ کچھ بھی آئے, میں نہیں سمجھتا کہ اس کی وجہ سے جو اپوزیشن کی پارٹیاں بالخصوص پاکستان تحریک انصاف چاہ رہی ہیں کہ کسی طرح ان کو ڈسکوالیفائی کر دے پرائم منسٹر کو, اور بچوں اور شریف فیملی کا معاملہ جو ہے اس پر کوئی قدم اٹھائے, مشکل لگ رہا ہے مجھے. ناممکن نہیں ہے لیکن مشکل لگ رہا ہے مجھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ سیاسی معاملے پر آ جائیں, کتنی ساخت مجروح ہوئی ہے, کتنے کمزور ہوئے ہیں سیاسی طور پر. دیکھیے, پاکستان میں یہ الزامات نئے نہیں ہیں, بہت پرانے ہیں. جب سے میرا خیال ہے نواز شریف پالیٹکس میں آئے ہیں, اس قسم کے الزامات کہیں نہ کہیں ابھرتے رہے ہیں اور پھر غائب ہوتے رہے ہیں. سیاست میں اس وقت جو صورتحال ہے 2018 کے الیکشن کے نظریے سے, وہ چیلنج کوئی ایسا سیاسی فاس قسم کا نظر نہیں آ رہا. چنانچہ اور کچھ نہیں تو بائی ڈیفالٹ لگتا ہے کہ پی ایم ایل این شاید پھر جیت جائے. ان کیسز کی وجہ سے, لیکس کی وجہ سے, اگر کچھ بھی قوم کے یا الیکٹریٹ کے ذہن میں ہو, اگر کوئی آلٹرنیٹو مناسب نہیں ہے تو پھر اور کچھ نہیں تو کہتے ہیں چلیں دا ڈیول یو نو.
سر, آپ کو لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو اپنے اندرونی حلقے ہیں ان میں اس کیس کے حوالے سے کوئی تشویش پائی جاتی ہے؟
تشویش تو ہے, اس لیے کہ افیکٹ تو سب ہو رہے ہیں, چاہے فوری طور پر اس کا کوئی اثر ہو یا نہ ہو, لیکن لانگ رن میں ضرور اس کا کچھ نہ کچھ سیاسی اثر تو رہے گا. لیکن جو کلچر ہے اس وقت سیاست کا اور بالخصوص پی ایم ایل این کی سیاست کا, وہ پیٹرناج کا کلچر ہے. تو اگر پیٹرناج کی بنا پہ سپورٹ ہے تو پھر وہ تو نہیں ہلے گا, اس لیے کہ اس میں لوگوں کا انٹرسٹ بھی شامل ہوگا.
قیادت کا بحران پیدا ہونے کی صورتحال جو ہے وہ لگتا ہے کہ نہیں بننے جا رہی,
فوری تو نہیں مجھے نظر آ رہی. آئندہ کا کچھ نہیں کہا جا سکتا, ہو سکتا ہے 2018 میں کچھ نہ کچھ اثر پڑے ان کے الیکٹرل پراسپیکٹس پہ, لیکن ان کی شکست جو ہے وہ فی الحال مجھے نظر نہیں آتی.
یہ تھے راشد رحمان جو کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ پاناما مقدمے میں معاملے کی تہ تک نہیں پہنچ پائے گا. کراچی میں پولیس نے ایک مقابلے میں 8 مبینہ شدت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے. یہ خبر شامل ہے پروگرام کے اگلے حصے میں. سیربین ابھی جاری ہے.
اپنی رائے کا اظہار کریں.
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر.
ٹرمپ آئیں گے ہیلری, عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سیربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب اسپورٹس کی خبروں کے ساتھ سبا ناز.
پاکستان سپر لیگ کا تیسرا مرحلہ کل سے دبئی میں شروع ہو رہا ہے. اس فیصلہ کن مرحلے میں 6 لیگ میچز کھیلے جائیں گے. کوئٹہ گلیڈیٹرز اس وقت پوائنٹس ٹیبل پر 7 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست ہے. دبئی میں ہمارے ساتھی عبدالرشید شکور نے سرفراز احمد سے اس عمدہ کارکردگی کی وجہ پوچھی تو ان کا جواب تھا,
جو اس کے لڑکے ہیں تمام لڑکے وہ بہت اچھے ہیں, بہت مطلب جو ہمارا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے لڑکے بہت زیادہ. ایک تو ہماری ٹیم جیل ہے پچھلے سال کی طرح, اس سال بھی موسٹلی ٹیم ہماری وہی رکھی ہے ہم نے, تو کوچنگ کی کمبینیشن بہت اچھا ہے. سب سے اچھی چیز یہ کہ لڑکے گراؤنڈ میں جان مارتے ہیں, جس کی وجہ سے کوئی اگر میچ ہارتے بھی ہیں تو وہ ٹیم لڑتی بھی نظر آتی ہے اور جیتتے بھی ہیں تو لڑتی بھی ٹیم نظر آتی ہے. کوشش کریں گے اس جیت کو آگے لے کے چلیں اور آگے آنے والے میچوں میں اچھا پرفارم کریں.
انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے ہیڈ کوارٹر میں آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کی تقریبیں رونمائی کی گئی. اب یہ ٹرافی 18 جون سے انگلینڈ میں شروع ہونے والے اس ایونٹ میں حصہ لینے والے 8 ممالک کے مختلف شہروں کا سفر کرے گی, جن میں کراچی بھی شامل ہے. آسٹریلیا نے سری لنکا کو ایڈیلیڈ میں ہونے والے تیسرے اور آخری T20 انٹرنیشنل میں 41 رنز سے شکست دے دی ہے. مطلوبہ ہدف 188 رنز کے تعاقب میں سری لنکن ٹیم 18 اوورز میں 146 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. ادھر کرائسٹ چرچ میں نیوزی لینڈ نے جنوبی افریقہ کے خلاف دوسرا ون ڈے 6 رنز سے جیت لیا ہے. نیوزی لینڈ کی جانب سے راس ٹیلر نے سینچری سکور کی, یہ ان کے کیریئر کی 17th سینچری تھی. ٹینس میں دبئی چیمپئن شپس میں خواتین مقابلوں کے تیسرے راؤنڈ میں امریکہ کی لوران ڈیوس نے روس کی یکیٹرینا ماکاروا کو شکست دے دی. اور ٹینس کے 18 گرینڈ سلیم ٹائٹلز کے ونر راجر فیڈرر کا سوئٹزرلینڈ کے بازل میں ہونے والے انڈور ایونٹ کھیلنے کے لیے 3 سالہ معاہدہ طے پا گیا ہے. فٹ بال چیمپئنز لیگ میں مینچسٹر سٹی نے موناکو کو 3-5 سے شکست تو دے دی, لیکن مینچسٹر سٹی کے مینیجر پیپ گارڈیولا کا کہنا ہے کہ چیمپئنز لیگ کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنانے کے لیے اگلے مرحلے میں مخالف کلبز کے خلاف زیادہ سے زیادہ گولز کے ساتھ جیت کی ضرورت ہے.
کھیل کی خبریں آپ نے سنی سباناز سے. پاکستان کی فوج نے ملک میں ایک نیا آپریشن شروع کیا ہے, اس کی تفصیل کچھ دیر بعد. اب پروگرام کے نصف پر وقت ہوا ہے عالمی خبروں کے خلاصے کا, جو پیش کر رہے ہیں عبداللہ فاروقی.
پاکستان کے سپریم کورٹ میں زیر سماعت پاناما لیگ سے متعلق مقدمے میں عدالت نے درخواست گزاروں کو کل یعنی جمعرات تک اپنے دلائل مکمل کرنے کا حکم دیا ہے. تجارت کی عالمی تنظیم کا کہنا ہے کہ رواں صدی کی سب سے اہم عالمی تجارتی اصلاحات پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے. اس معاہدے میں سرحدوں کے پار تجارت کو کارگر کرنے کے اقدامات کیے گئے ہیں. ترک حکومت نے خواتین افسران پر اسکارف پہننے کی پابندی چہرہ نہ چھپانے کی شرط پر ختم کر دی ہے. جرمنی کی جنوب مشرقی ریاست براویہ مسلمان خواتین کے عوامی مقدمات پر نقاب پہننے کے خلاف قانون وضع کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے. جرمنی کے وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ بات چیت کے دوران چہرے کے تاثرات واضح ہونا ایک آزاد اور جمہوری معاشرے میں بہت ضروری ہیں. اور پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آپریشن رد الفساد شروع کر دیا گیا ہے.
سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان کی فوج نے شدت پسندی سے نبٹنے کے لیے ایک نئے آپریشن کے آغاز کا اعلان کیا ہے. فوج کے تعلقات عامہ کے ادارے آئی ایس پی آر کے مطابق اس کا مقصد ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں فراز ہاشمی.
فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ آپریشن رد الفساد کا مقصد بلا کسی تفریق کے ملک سے بچے کچھ دہشت گردوں کا خاتمہ کرنا ہے. یہ بھی کہا گیا کہ ان آپریشن سے سرحد کی سیکیورٹی بھی یقینی بنائی جائے گی. فوجی حکام کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے شروع ہونے والے اس آپریشن میں پاکستانی فضائیہ، بحریہ، سول فورسز اور دیگر سیکیورٹی ادارے بھی حصہ لیں گے. اس آپریشن کے اعلان سے قبل پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی سربراہی میں لاہور میں سیکیورٹی اجلاس منعقد ہوا. خیال رہے کہ پاکستان کی وفاقی کابینہ نے فوجی آپریشن کے آغاز کے اعلان سے کچھ ہی دیر قبل پنجاب میں رینجرز کو اختیارات دینے کی منظوری دی تھی. آئی ایس پی آر کے بیان میں کہا گیا کہ ان کوششوں میں ملک کو اسلحے سے پاک کرنا اور آتشی مادے پر کنٹرول حاصل کرنا بھی شامل ہے. فوج کا کہنا ہے کہ آپریشن رد الفساد کا مقصد نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کرنا بھی ہے. خیال رہے کہ اس سے قبل پاکستانی فوج کی جانب سے شمالی وزیرستان میں آپریشن ضرب عضد کیا جا رہا تھا. اس آپریشن کا آغاز جون 2015 میں کیا گیا تھا جب اس سے قبل سوات اور قبائلی علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف کئی کارروائیاں کی گئی تھیں.
یہ تھے فراز ہاشمی جو پیش کر رہے تھے بی بی سی اردو کی رپورٹ. صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والی قوم پرست جماعتوں اور تنظیموں نے دعویٰ کیا ہے کہ ضلع ڈیرہ بگتی سے ایک اجتماعی قبر دریافت ہوئی ہے. قوم پرست جماعت بلوچ ریپبلکن آرمی نے اس حوالے سے ویڈیو کلپس بھی جاری کیے ہیں. تاہم سرکاری حکام نے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے اور اسے بے بنیاد پروپیگنڈا قرار دیا ہے. تفصیلات بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم.
اجتماعی قبر کی دریافت کا دعویٰ بی آر پی یعنی بلوچ ریپبلکن پارٹی اور کلدم طلبہ تنظیم بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کی جانب سے کیا گیا ہے. بی آر پی کی جانب سے جاری کیے جانے والے ایک بیان کے مطابق یہ قبر ضلع قلعہ کے پیشنی میں دریافت ہوئی ہے. اس حوالے سے بی آر پی کے ترجمان شیر محمد بگٹی کا کہنا ہے
وہاں پہ ایک اجتماعی قبر دریافت ہوا ہے. ان میں چار پانچ لوگ ایک ساتھ دفن کیے گئے ہیں. ان کی ہڈیاں اور کچھ بال وغیرہ ملے ہیں. تو ان سے زہرہ یہ ہوتا ہے ان کو ایک ہی قبر میں ڈال کے ان کو مسخ کر کے ایک قبر میں ڈالا گیا.
بی آر پی کے ترجمان کی جانب سے اس حوالے سے چھ ویڈیو کلپس بھی جاری کیے گئے ہیں.
وہاں جو اجتماعی قبر دریافت ہوا ہے ان کے ویڈیو کلپس بھی ہم سر عام کر رہے ہیں. ان کے ویڈیو کلپ بھی ہم میڈیا کو دے رہے ہیں.
اس سے قبل ڈیرہ بگٹی کے علاقے سنگسیلا سے بھی اجتماعی قبروں کی دریافت کا دعویٰ کیا گیا تھا. تاہم بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی نے ڈیرہ بگٹی میں اجتماعی قبروں کی دریافت کے الزام کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے اسے سیکورٹی فورسز کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا قرار دیا.
میں اسٹرانگلی اس کو کنڈم کرتا ہوں کہ اس طرح کی نہ کوئی اجتماعی قبر ڈیرہ بگٹی کے کسی علاقے میں دریافت ہوئی ہے اور نہ اس طرح کی قبر کی کوئی موجودگی ہے. لیکن جس الزام کی آپ بات کر رہے ہیں یہ اسی پروپیگنڈا ٹول کا حصہ ہے جس سے وہ سیکورٹی اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی جو ایک دہشت کا ایک جنگ مسلط کی ہوئی ہے بگٹی قوم پر اس کو اس کی دفاع میں سیکورٹی فورسز جو ہے وہ بگٹی قوم کا دفاع کر رہی ہے اور نیشنل ایفٹس کا اس کو کنٹروورشل بنانے کے لیے اس طرح کی سٹوریز اور من گھڑت کہانیاں جو ہے وہ کرتے ہیں.
وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ جن جماعتوں اور تنظیموں کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے وہ سیاسی تنظیمیں نہیں.
دیکھیے پہلے تو یہ کوئی اسلام کی پارٹی پاکستان میں رجسٹرڈ نہیں ہے. یہ دہشت گردوں کا ایک ٹولہ ہے اور وہ اپنے آپ کو کبھی کیا نام دیتے ہیں, کبھی بی آر اے دیتے ہیں تو کبھی بی آر پی دیتے ہیں.
اس سے قبل سن 2014 میں بلوچستان کے ضلع خضدار کے علاقے توتک سے بھی ایک اجتماعی قبر دریافت ہوئی تھی. سرکاری طور پر توتک سے 13 افراد کی لاشوں کی برآمدگی کی تصدیق کی گئی تھی. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
افغان وزارت داخلہ کے ایک سینئر عہدیدار نے تصدیق کی ہے کہ نائب صدر عبدالرشید دوستم کے 7 محافظ جن پر صوبہ جوزجان کے سابق گورنر احمد ایشچی کو اغوا اور جنسی طور پر ہراساں کرنے کا الزام ہے، تحقیقات کے لیے اٹارنی جنرل کے سامنے پیش ہو گئے ہیں۔ گزشتہ روز سے افغان فورسز نے نائب صدر جنرل دوستم کے گھر کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ کابل سے سید انور کی رپورٹ۔
افغانستان کے نائب صدر جنرل عبدالرشید دوستم کے گھر کا محاصرہ 24 گھنٹے کے بعد ختم ہوا۔ گزشتہ رات جنرل دوستم اپنے گھر کے ارد گرد سیکیورٹی تدابیر میں نرمی کے بعد نرم لہجہ اختیار کیا، تاہم انہوں نے اشاروں میں کہا کہ کابل میں غیر قانونی مسلح افراد کی موجودیت حالات کو خراب کر سکتا ہے۔
دم کابل 1,07,000 مل طلاق قریب غیر معصول ہے۔
کابل شہر میں 1,00,000 غیر قانونی اسلحہ موجود ہے اور ان میں سے اکثر افراد اسی موقع کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب جنگ ہوگا، اور جب رات بھی تاریک ہو جائے تو بینکوں کا کیا حال ہوگا۔ سچ کہتا ہوں معلوم نہیں کہ میوند بینک کو کون اٹھا کر لے جائے گا، ایسے میں تجارت اور کاروبار کی کیا حالت ہو جائے گی۔ افغان نائب صدر چند مہینے پہلے صوبہ جوزجان میں ایک سابق گورنر اور اپنے سیاسی مخالف احمد ایشچی کو جبری طور پر اغوا اور جنسی طور پر ہراساں کرنے کے الزام عائد ہونے کے بعد اب تک اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جنرل دوستم 2 دن پہلے عصر کے وقت متعدد مسلح سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ اچانک اپنے دفتر چلے گئے، اور اس کے چند گھنٹے بعد نائب افغان صدر کے گھر کے آس پاس افغان سیکیورٹی فورسز کی باری نفری تعینات کی گئی۔ اس سے پہلے افغان اٹارنی جنرل کے آفس نے جنرل دوستم کے ساتھ قریبی باڈی گارڈز کو احمد ایشچی کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کے الزام میں تحقیقات کے لیے بلایا تھا، تاہم یہ افراد ابھی تک اٹارنی جنرل آفس میں حاضر نہیں ہوئے تھے۔ آج افغان وزارت داخلہ کے ایک اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ آج نائب افغان صدر کے ساتھ باڈی گارڈ اٹارنی جنرل آفس میں تحقیقات کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور احمد ایشچی کے کیس کے حوالے سے ان سے تحقیقات جاری ہے۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
پولیس نے راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں مقیم قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں پر کڑی نظر رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس سلسلے میں قبائلیوں کو کچھ فارمز بھی مہیا کیے گئے ہیں۔ مزید تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے نامہ نگار خدائے نور ناصر۔
راولپنڈی میں پولیس حکام کے مطابق دہشت گردی کے حالیہ واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہاں مقیم قبائلیوں کو سرویلنس یا کڑی نگرانی میں رکھیں تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہو۔ اس کے علاوہ وہاں مقیم نہ صرف قبائلیوں کو فارم مہیا کیے گئے ہیں بلکہ ہاسٹل میں مقیم قبائلی طالب علموں کو بھی یہ فارمز بھرنے کے احکامات دیے گئے ہیں۔ سید نورانی ایک طالب علم ہے جن کا تعلق شمالی وزیرستان کے علاقے رزمک سے، اور اس وقت راولپنڈی میں مقیم ہیں۔ ان کا کہنا تھا،
یہ جو دہشت گردی کی تازہ لہر لپیٹ میں آئی ہے اس وجہ سے ہمیں پولیس کی طرف سے ایک فارم بھیجا گیا ہے۔ اس فارم سے سر ہمیں یہ تفصیل مانگی گئی ہے کہ اس میں اپنا آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ سائز پکچر لگانا پڑے گا، اس کو باقاعدہ نادرا سے ویریفیکیشن کرنا پڑے گا، اور پھر وہ فارم تھانے میں جمع کرنا پڑے گا۔
سید نورانی کے مطابق جب سے ملک میں بدامنی کے واقعات ہوئے ہیں ان سے ہر چیک پوسٹ پر ایک قبائلی ہونے کی وجہ سے زیادہ پوچھ گچھ ہوتی ہے۔ دوسری جانب ملک بھر میں شدت پسندی کے حالیہ واقعات کے بعد پاک افغان بارڈر آج چھٹے روز بھی بند رہی، اور بارڈر کے دونوں جانب تجارتی سرگرمیاں معطل رہیں۔ ادھر پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق محمد ایجنسی کے علاقے راجگل میں گزشتہ شب ایک کارروائی میں بہت سے دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ خدائے نور ناصر، بی بی سی، اسلام آباد۔
جنوبی ایشیا میں حکومتیں قومی سلامتی اور ریاستی اقتدار اعلیٰ کے نام پر انسانی حقوق کا راستہ تنگ کر رہی ہیں۔ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے آج جاری کی گئی اپنی سالانہ رپورٹ میں جنوبی ایشیا میں اظہار کی آزادی سمیت بنیادی حقوق کو سلب کرنے کے بڑھتے ہوئے واقعات پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق جنوبی ایشیا میں سخت گیر مذہبی انتہا پسندی سے جمہوری قدروں کو سنگین خطرہ ہے۔ دلی سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر کی رپورٹ، جو صوتی جھلک سے شروع ہو رہی ہے۔
लाठी की सरकार
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
کراچی سے لے کر ڈھاکہ اور دلی تک ہر جگہ اظہار اور تنقید کی آزادی شدید دباؤ میں ہے۔ حقوق انسانی کی بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں انسانی حقوق اور اظہار کی آزادی کو زبردست چیلنجز کا سامنا ہے۔ ایمنسٹی کے اہلکار رگو میمن نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا،
2016 میں ہم نے دیکھا کہ ساؤتھ ایشیائی حکومتوں نے سلمیات اور نیشنل سیکیورٹی کے نام پر انسانی حقوق پر حملہ کیا۔ صحافیوں، انسانی حقوق کے کارکنوں اور تنظیموں کو بھی اپنا کام کرنے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں ڈرایا گیا، دھمکایا گیا اور ان پر جان لیوا حملے بھی ہوئے۔
پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش، ان تینوں ممالک میں صحافی، بلاگرز، غیر سرکاری تنظیمیں اور سول سوسائٹی اپنے خیالات کے اظہار کے لیے مشکلوں سے گزر رہی ہیں۔ معروف تجزیہ کار ہرتوش سنگھ بل کہتے ہیں کہ حکومتوں کے رویے میں عدم رواداری بڑھ رہی ہے۔
گورنمنٹس ڈیسنٹ ٹالریٹ نہیں کر رہی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک نان اسٹیٹ ایکٹرز کا رول تینوں کنٹریز میں بڑھتے جا رہا ہے۔ بنگلہ دیش اور پاکستان میں تو یہ آبویس ہے، جو اٹیک ہوا ہے آپ نے دیکھا ہے درگاہ پہ، بنگلہ دیش میں بلاگرز پہ اٹیک ہو رہا ہے، پر انڈیا میں جو نان اسٹیٹ ایکٹرز جن کی میں بات کر رہا ہوں وہ سرکار سے جڑے ہوئے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں۔
سوشل میڈیا کی آزادی کے اس دور میں طلبہ، حقوق انسانی کے کارکن اور غیر سرکاری تنظیموں کی آوازیں اب کمزور پڑنے لگی ہیں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے حقوق انسانی کے کارکن خرم پرویز کو حال میں کئی مہینے تک قید میں رکھا گیا۔
بار بار انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن ہوتا ہے، بار بار لوگوں کو فیس بک پہ کچھ لکھنے کی وجہ سے اریسٹ کیا جاتا ہے، ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا، جب میں حالیہ دور میں جب میں اریسٹ ہوا، مجھے بھی یہ بتایا گیا کہ جو میں لکھتا ہوں فیس بک پہ اور باقی چیزیں جو ہے وہ کافی زیادہ پرووکیٹیو ہے۔ لگتا یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کافی زیادہ سہمی ہوئی ہے۔ جو ایک ڈیموکریٹائزیشن آف میڈیا ہوا، سوشل میڈیا جو ہر ایک شخص کے پاس ایک تھوڑا سا پاور سا آ گیا کہ وہ کچھ بھی بول سکتا ہے سینسرشپ کے بغیر، گورنمنٹ جو ہے وہ ان سے خوف زدہ ہے۔
غداری کے الزام میں گرفتار کیے گئے جے این یو کے طالب علم کنہیا کمار کا خیال ہے کہ دنیا ایک بحران سے گزر رہی ہے۔
دیش کے ہی ناگرک جو شوشت ہیں، جو مارجنلائزڈ ہیں، جو ایکولیٹی کی بات کر رہے ہیں، جو سماج کے اندر وائلنس کو ختم کر کے ایک ڈیموکریٹک ماحول بنانا چاہتے ہیں، ٹالرنٹ ماحول بنانا چاہتے ہیں، ان کو اٹیک کیا جاتا ہے۔
ہرتوش سنگھ بل جیسے دانشوروں کا خیال ہے کہ خطے میں رائٹ ونگ کے بڑھتے ہوئے اثرات اور سخت گیر مذہبی تنظیموں کے عروج سے صورتحال میں فوری طور پر کسی بہتری کے آثار نظر نہیں آتے۔
میں جو جن نان اسٹیٹ ایکٹرز کی بات کر رہا ہوں، ان کا سوسائٹی میں سپورٹ بڑھتے جا رہا ہے۔ جو رائٹ ونگ فورسز ہیں، ان کی سوشل ایکسیپٹیبلٹی بڑھتی جا رہی ہے، تو جو اسٹرینتھ ہے وہیں سے آ رہی ہے۔ اس کے اگینسٹ کھڑے ہو کے بولنا، اسٹینڈ لینا ضروری ہے، پر کافی حد تک ہماری سوسائٹیز میں لوگ اسٹینڈ لینے سے ڈرتے ہیں۔
دلچسپ پہلو یہ ہے کہ پورے جنوبی ایشیا میں ہر جگہ جمہوری حکومتیں قائم ہیں۔ ملکوں کے درمیان کشیدگی، مذہبی منافرت، علیحدگی پسندی اور دہشت گردی کی تحریکیں بھی جنوبی ایشیا میں حقوق انسانی اور اظہار کی آزادی کو شدید نقصان پہنچا رہی ہیں۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
اور اب انڈیا سے ہی ایک اور خبر، جہاں کشمیر کے سیاحتی مقام گلمرگ کے برف سے ڈھکے میدانوں میں آج کل خواتین کے رگبی مقابلے ہو رہے ہیں۔ کشمیر میں رگبی یوں تو نیا کھیل ہے، لیکن لڑکیوں میں اس حوالے سے خاصا جوش و جذبہ ہے۔ کشمیر کی رگبی ٹیم کی کپتان سالیہ یوسف کے ساتھ گفتگو کی نامہ نگار ریاض مسرور نے۔
باری کوچ آئے تھے نیچے، تو میرے جو اسپورٹس ٹیچر تھے میرے اسکول میں، گرین ویلی میں، تو انہوں نے مجھے کے نیچے بلایا، تو اٹ واز جسٹ ٹائپ آف اے بنک آئی کین سے۔ تو آئی بنک میں کلاس، اور نیچے میں دیکھا کچھ نیا ہے، نیا اسپورٹ ہے، چلو چیک کرتے ہیں۔ تو اٹ واز مطلب ابھی اس گیم کے لیے اتنا پیار ہے کہ میں ابھی سب کو چھوڑ چھاڑ کے یہاں پہ آ گئی۔ یہ بات رہتی ہے کہ تمہارے پیرنٹس کتنا سپورٹ کرتے ہیں تمہیں، تو ماشاء اللہ میرے پیرنٹس نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے، مطلب ہمیشہ فرینڈس میرے، میری فیملی، مطلب ہر ایک نے مجھے سپورٹ، ایسا کچھ نہیں تھا کہ مجھے کرٹیسائز کیا گیا کسی پوائنٹ پہ۔ ایسا تھا کہ رگبی کون سی گیم ہے، کیا کھیلتے ہو، اس میں کیا ہوتا ہے، ارے یار یہ تو یہ ہے، اس میں مارا ماری ہوتی ہے، کیا لڑکیاں کھیل رہے ہو تم، یہ لڑکے نہیں کھیلتے ہیں، تو ایسے تو ہوتا رہتا تھا۔ لیکن اگر روز دا لو فور دا گیم اینڈ پیشن فور دا گیم میں نے چھوڑا نہیں، میں نے کہا ہاں کشمیر میں زیادہ دیکھا جائے تو کرکٹ اور فٹ بال کی طرف زیادہ دھیان جاتا ہے، بٹ دس از سم تھنگ ڈفرینٹ، اٹ از سم تھنگ، ایسا ہے نا کہ آپ وہ گیم چوز کرو جس کے ساتھ آپ جسٹس کر سکتے ہو، کرکٹ، فٹ بال، हाँ ठीक है ओके है, आप अब रग्बी पे जाओ तो एक अलग ही नज़ारा आपको मिलने को मिलेगा। कोई ऐसा स्पोर्ट नहीं है जिसमें आप मतलब रिस्क है, क्रिकेट में नहीं है, फुटबॉल में नहीं है, रिस्क है, इंजरी होती है या कुछ भी, मतलब इट इज़ समथिंग डिफरेंट वी कैन से। स्टडीज ओके, कश्मीर में बहुत ज़्यादा है कि लड़की को पढ़ाई में ही घुसाओ। नो डाउट आई एम एन इंजीनियर, आई एम डूइंग एम टेक माई सेल्फ, बट ठीक है एम टेक है, MBBS है, जो भी है, बट बाकी चीज़ें भी है जिसमें लड़कियों को जाना चाहिए। जब मैं स्टार्टिंग में आती थी मैं एक लड़की होती थी, जब मैं स्टार्ट होती थी लड़कियां लेकिन बहुत कम होती थी, कभी कभी मैं एक ही लड़की ग्राउंड में होती थी, लड़कों के साथ में प्रैक्टिस करती थी क्योंकि बहुत कम लड़कियां होती थी, रग्बी को उतना जानते नहीं थे लोग तो। लेकिन आज तो इसने अभी मतलब ऐसा, पहले ऐसा होता था कि हमें लड़कियां देखनी पड़ ढूंढ के लानी पड़ती थी कि टूर्नामेंट है मैच है, अभी सिलेक्शन होता है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब रहता है यहाँ पे कि लड़कियों की पढ़ाई ख़त्म हो या जो भी स्टफ ख़त्म हो तो शादी कर देते हैं। मेरा ऐसा कुछ नहीं था, मेरा हमेशा ये गोल था कि लाइफ में कुछ अचीव करना है, शादी एंड स्टफ मतलब मैंने अभी वो दूर रखा है क्योंकि लाइफ एक ही बार मिलती है तो लेट्स अचीव समथिंग।
हमारे नामा निगार करिया करिया गांव गांव।
रईनियार खान में लाशों के अमरा एहतजाज भी किया। मोहम्मद काजिम BBC क्वेटा।
शुमाइला जाफरी BBC नकियाल सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल।
लेकिन इस बारे में फौजी हुकाम ने कोई तफसील जारी नहीं की। अजीजुल्ला खान BBC पिशावर।
हुकूमत पर सियासी दबाव में कमी आएगी या इजाफा होगा। हारून रशीद BBC इस्लामाबाद।
जहाँ खबर है वहाँ हमारा नामा निगार है।
ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श और स्टीव ओकीफ पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। अब्दुलरशीद शकूर BBC दुबई।
कौमी असेंबली का इजलास कल फिर होगा। शहजाद मलिक BBC इस्लामाबाद।
और शाहराहों की सजावट का खास इंतजाम किया जा रहा है। रियाज मसरूर BBC श्रीनगर।
बाखबर रहने के लिए सैरबीन सुनो।
और अब रुख करते हैं पाकिस्तान का, जहां कराची में पुलिस ने मुबैना मुकाबले में 8 शिद्दत पसंदों को हलाक करने का दावा किया है। SSP मलीर राव अनमार का कहना है कि हलाक होने वालों से असलहा और बारूद के साथ लैपटॉप बम भी बरामद हुआ है। तफसील के लिए कराची से रियाज सुहेल।
पुलिस का कहना है कि ये मुकाबला मलीर बकरापेड़ी के इलाके में पेश आया है। SSP मलीर राव अनमार का दावा है कि ये छापा गुलजमान की मौजूदगी के इत्तला पर मारा गया था। उन्हें इत्तला मिली थी कि कालादन तहरीके तालिबान टांग का अमीर गुलजमा अपने साथियों के साथ कराची में बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई के लिए मौजूद है। पुलिस ने इलाके का मुहासरा किया तो मुलजमान ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में 8 दहशतगर्द हलाक हो गए, जिनमें गुलजमान के अलावा 16 साल का खुदकश बमबार भी शामिल है। इस बमबार को जमातुल एहरार ने भेजा था। एक दहशतगर्द की शनाख्त ताज मोहम्मद उर्फ लाला के नाम से हुई है, जबकि एक की शनाख्त होना बाकी है।
सुबह के टाइम पे फिर जब पुलिस फोर्सेज ने रेड किया है तो इन्होंने आगे से मजाहमत की है, जिस पे पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की है और इसमें 8 दहशतगर्द मारे गए, जिसमें मजीद एक दहशतगर्द जो लाला है उसकी शनाख्त हुई है। उसकी मुताबिक एक इतला थी इंटेलिजेंस की कि हरकतुल जमातुल हरार जो है उसने ये खुदकश रवाना किया है।
पुलिस का दावा है कि शिद्दत पसंद अफगानिस्तान और बलूचिस्तान की तहसील वर्ड से आ रहे हैं। पुलिस ने मुलजमान से 6 पिस्टल, एक क्लाशनकोव और रिपीटर के अलावा एक लैपटॉप बैग भी बरामद किया है, जिसको पुलिस ने लैपटॉप बम करार दिया है। बम डिस्पोजल स्क्वाड के इंस्पेक्टर मकसूद आराई ने BBC को बताया कि ये बम दरअसल लैपटॉप के बैग में बनाया गया है।
लैपटॉप का जो कवर होता है ना, जिसमें लैपटॉप बम करती को नीचे उसकी तय जिस तरह अटैची केस होता है, इसकी भी तय होती है, इसको फाड़ के इन्होंने एक्सप्लोजिव भरा हुआ था और स्टील के कील थे और अपना थे और उसमें नट थे। उसको फिर उन्होंने बराबर करने के बाद एक तय ऊपर लगाई हुई थी, वो उन्होंने वो टेप वेप करके अच्छी तरह उसमें डेड कॉर्ड और बाल बैरिंग के छल्ले लगाए हुए थे, वो भी उन्होंने पैक किए हुए टेप के साथ, गत्ते के साथ। एक छोटा सा ऊपर का भी जीप होती है जिसमें हम कुछ चीजें आरजी रख लेते हैं जल्दी निकालने के लिए कोई अपनी चीजें। अच्छा, उसमें उन्होंने वो दो बैटरियां थी, वो देसी साख्ता बैटरियां हैं, उनके बाद की बनी हुई ग्लोजल जो है वो बैच में हमने उसको वेट किया है, 190 ग्राम है तकरीबन।
इससे पहले कराची में खुदकश हमलों के अलावा मोटरसाइकिल और कार में बम नसब किए जाते थे, जिसके बाद प्रेशर कुकर और टेनिस बॉल में भी बारूदी मवाद डालकर धमाके किए जाते रहे हैं। वादर है कि इससे कबल सोमालिया में 3 बार लैपटॉप के जरिए बम धमाके किए गए हैं, जिसमें से एक तैयारे के अंदर किया गया जिससे तैयारे में सुराख पड़ गया था, दूसरा एयरपोर्ट के बाहर और तीसरा एक होटल के करीब किया गया। ان دھماکوں کی ذمہ داری اسلامی شدت پسند تنظیم الشباب نے لی تھی جو القاعدہ کی ذیلی تنظیم سمجھی جاتی ہے۔ ریاسویل بی بی سی کراچی۔
وفاقی شرعی عدالت نے اپنے ایک فیصلے میں ٹیسٹ ٹیوب کے طریقے کے ذریعے بچوں کی پیدائش کو شرعی لحاظ سے جائز اور قانونی قرار دیا ہے۔ یہ فیصلہ وفاقی شرعی عدالت کے فل بینچ نے دیا۔ پاکستان میں آئی وی ایف پروگرام 80 کی دہائی میں شروع ہوا تھا اور پہلے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی پیدائش 1989 میں ہوئی۔ جس میڈیکل ٹیم نے یہ تجربہ کیا، لاہور کے گائناکالوجسٹ ڈاکٹر راشد لطیف بھی اس میں شامل تھے۔ میں نے ڈاکٹر راشد رحمان سے وفاقی شرعی عدالت کے اس فیصلے پر ان کے تاثرات معلوم کیے۔
پہلی بات یہ ہے کہ اس طرح کا فیصلہ آنا ایک خوش آئند چیز ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے دلوں میں یا دماغ میں یہ شک و شبہات ہے اس طریقہ علاج کے متعلق کہ یہ جائز بھی ہے کہ ناجائز ہے۔ بہت سارے ہمارے پیشنٹ پوچھتے ہیں کہ اسلامی نظریے کے متعلق یہ کیا ہے، تو میں ان سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ تو شریعت والے ہی بتائیں گے۔ اب انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ طریقہ جائز ہے اسلامی لحاظ سے بھی اور قانونی حساب سے بھی۔ آپ کو شاید یاد ہوگا جب ہم نے آئی وی ایف پروگرام پاکستان میں شروع کیا تھا 1984 میں، شروع شروع میں اس طرح کا بھی انداز نہیں تھا، بلکہ اس کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ سارے مولانا صاحب کو ہم جا کے ملے، ایکسپلین کیا کہ یہ ہوتا کیا ہے، اور تو انہوں سب نے مان لیا۔ اب اکثر اسلامی ممالک میں یہ طریقہ ہسبینڈ اور وائف تک محدود کیا جائے تو جائز ہے۔ اس کے لیے الازہر والوں نے ایک شروع شروع میں ایتھیکل گروپ بنایا جس کا میں بھی ممبر رہا، انہوں نے بھی یہ ڈکلیئر بہت ارلی کر دیا تھا کہ ہسبینڈ اور وائف کا اگر جینز ہیں یا جرمز ہیں تو یہ طریقہ جائز ہے۔ تو اس لحاظ سے یہاں تک تو ایک بڑی ترقی ہے، لیکن آج کی سائنس تو بہت ہی ترقی کر کے بہت آگے چلی گئی، بہت کچھ اور آئی وی ایف پروگرام میں ہونے لگا، لیکن اس کے متعلق شریعت والوں نے اپنا جو انداز اپنایا وہ پازیٹیو نہیں، وہ نیگیٹو ہے۔ مثلاً کہ تھرڈ پارٹی کا کوئی بھی نہ انڈا ہونا چاہیے، نہ جرثومہ ہونا چاہیے، نہ ہی سروگیسی ہونی چاہیے، نہ ہی اور کسی طرح کی ایکسپیریمنٹیشن یا کوئی اور طریقہ اس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے، یہ کلیئرلی انہوں نے کہہ دیا ہے۔ تو پہلا پارٹ کلیئرٹی کمز فار موسٹ آف دا پیشنٹس جو بالکل ٹھیک ہیں، جن کے اپنے ایکس بھی ہیں اور جرمز بھی ہیں، لیکن دوسرا پارٹ وہ ہسبینڈ اور وائف جن میں یا بیوی میں انڈے نہیں بنتے یا خاوند میں جرمز نہیں ہیں، ان کے لیے یہ ایک خوشخبری نہیں ہوگی، چونکہ ان کے لیے شریعت والوں نے کہا یہ طریقہ نہیں اپنایا جا سکتا۔
تو ڈاکٹر صاحب، آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ فیصلہ اچھا ہے، مثبت ہے، لیکن محدود ہے، اس میں مستقبل کے امکانات جو ہیں ان کو محدود کر دیا گیا ریسرچ کے حوالے سے؟
جی بالکل بالکل، آپ نے صحیح جانا۔
تو آپ نے جیسے خود بھی بتایا 1984 میں آئی وی ایف پروگرام پاکستان میں شروع کیا گیا، آپ اس میں شامل تھے اس پروجیکٹ میں۔ 1984 سے اب 2017، اتنے سال کیوں لگے، کیا رکاوٹیں تھیں اس ایکسیپٹنس میں؟
اصل میں بات یہ ہے کہ جہاں تک اس پروگرام کو جنرلی انٹرنیشنلی کہا جاتا ہے اے آر ٹی پروگرام، آئی وی ایف نہیں، اے آر ٹی۔ تو اے آر ٹی پروگرام کے لیے ساری دنیا میں ریگولیٹری باڈیز بن چکی ہیں، وہ گائیڈ کرتی ہے کہ کیا کیا اپنانا چاہیے، کیا ریسرچ الاؤڈ ہے اور کیا، وہ دے کیپ اپ ٹو ڈیٹ دیم سیلفز اور گو الانگ ود دا ماڈرن ریسرچ اینڈ گیو پرمیشن۔ جیسے انگلینڈ میں تھرڈ پارٹ تھری پیرنٹس والی بات بھی جائز ہو گئی، تو لیکن ہمارے ہاں ابھی تک سچ پوچھئے ریگولیٹری باڈی ہی نہیں بنی آج تک پاکستان میں۔ تو اسی لیے چونکہ کسی کی یہ ذمہ داری ہی نہیں تھی کہ کوئی اس پہ غور کرتا اور آفیشیل اسٹیٹمنٹ دیتا یا آفیشیل پالیسی ڈکلیئر کرتا، تو یہ ایک طرح سے کہ شریعت والوں نے اس کو خود ہی اٹھایا और ये बयान दिया, मैं समझता हूँ उनको तारीफ ही करनी चाहिए।
डॉक्टर साहब, तो आपको क्या लगता है कि कभी कभी एथिक्स को और मजहब को तहकीकी कामों में रुकावट डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है?
देखिए, ये आप इस तरह का सवाल मुझसे पूछ के, वो ये है कि जहाँ तक इस्लामी शरिया की तहकीक का तल्लक है, मैं तो बहुत ही अनपढ़ हूँ, पर मैं ये जरूर दरख्वास्त होगी जो जिम्मेदार अशखास हैं कि वो अपना इल्म तहकीक के एतबार से मॉडर्नाइज करते जाएं, क्योंकि दुनिया तो बहुत तेजी से आगे निकल जा रही, उसके साथ साथ ही चला जाए ताकि हमारी अवाम, हमारे मरीज जो हैं, उससे पूरी तरह मुस्तफीद हो सके।
डॉक्टर साहब, की ये पहला टेस्ट ट्यूब बेबी किस ईयर में हुआ था पाकिस्तान में?
तजर्बा शुरू हुआ था 84 में और पहला टेस्ट ट्यूब बेबी 1989 में, जुलाई 1989।
ये थे गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर राशिद लतीफ, जो पाकिस्तान के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी के डॉक्टर्स की टीम के सरबराह थे। जनूबी कोरिया में खवातीन की औसत उम्र 90 बरस हो जाएगी, जबकि मर्दों और खवातीन की औसत उम्र का फर्क भी कम हो रहा है। यह हकायक एक नए मुताले में सामने आए हैं, जिसमें मुहक्किकीन ने इंसानी उम्र के रुझानात में मतवक्के तब्दीलियों की वजूहात पर बहस भी की है। बीबीसी के नामा निगारों के मरासलों पर मबनी रिपोर्ट नाजिश जफर की जुबानी सुनिए।
एक तहकीक में कहा गया है कि जनूबी कोरिया की खवातीन दुनिया में पहला ग्रुप होंगी जिनकी औसत मुतवक्को कुल उम्र 90 साल को छूलेगी। लंदन के इंपीरियल कॉलेज और सेहत के आलमी इदारे WHO ने 35 तरक्की याफ्ता ममालिक में उम्र की तवालत का तज्जिया किया। तज्जिये में कहा गया है कि लोगों की औसत मुतवक्को कुल उम्र बढ़ रही है और उसके बाद से ज्यादातर ममालिक में मर्दों और खवातीन के दरमियान उम्र की तवालत का फर्क कम होता जाएगा। इंपीरियल कॉलेज के प्रोफेसर माजिद इस्ती ने इस तहकीक की सरबराही की। जनूबी कोरिया में बेहतर तूले उम्र की वजह बताते हुए वो कहते हैं,
It seems like they are doing a lot of things right.
ऐसा लगता है कि जनूबी कोरिया ने बहुत सी चीजें दुरुस्त की हैं। बच्चों की गजाइत और तालीम में उन्होंने काबिले जिक्र काम किया है। उन्होंने मोटापे और ब्लड प्रेशर को काबू में रखने के लिए उमदा काम किया है। उन्होंने नए उलूम से फायदा उठाया है, तिब्बी उलूम से, सेहत आमा के उलूम से, और इस पर अमल दरामद किया है। और सबसे अहम बात यह है कि बहुत से मगरबी ममालिक के बरअक्स उन्होंने इसे सब के लिए यकसां तौर पर किया है।
तहकीक में ये भी कहा गया है कि जापान, जहां औसत उम्र सबसे ज्यादा हुआ करती थी, वो अब फहरिस्त में नीचे चला जाएगा। अमेरिका में औसत उम्र 2030 तक सबसे कम होगी। प्रोफेसर इस्ती ने कहा कि अमेरिका में समाज अदम मुसावात का शिकार है, जिससे कारकर्दगी मुतासिर होती है, और ये वाहिद मुल्क है जहां आफाकी हेल्थ इंश्योरेंस है। ये पहला मुल्क है जहां लोगों की लंबाई बढ़ना बंद हो गई है और इसका ताल्लुक इब्तदाई जिंदगी में गजाइत से है। इस मुताले की खास बात खवातीन और मर्दों की औसत उम्र के फर्क में कमी है। प्रोफेसर इज़्ज़ती कहते हैं, रिवायतन मर्द गैर सेहतमंद जिंदगी गुजारते हैं, इसलिए इनकी जिंदगी कम होती है। वो ज्यादा शराब और सिगरेट नोशी करते हैं और ट्रैफिक एक्सीडेंट और कत्लो खून में ज्यादा मुलविस नजर आते हैं। अब खवातीन और मर्दों का तर्ज जिंदगी एक तरह का हो रहा है, इसलिए इनकी उम्रें भी करीब आ रही हैं। सर्वे से ये भी मालूम हुआ है कि फ्रांस में औसत उम्र बरतानिया की निस्बत चंद साल ज्यादा है।
मगरबी ममालिक में फ्रांस सबसे कम मोटापे वाले ममालिक में शामिल है, खुसूसन फ्रांसीसी खवातीन। बरतानिया सबसे ज्यादा मोटापे वाले ममालिक में से एक है। फ्रांस में शराब नोशी कम अज कम अब तक सेहतमंद मकदार में है, जबकि बरतानिया में इसकी कसरत है।
तहकीक के खुलासे में कहा गया है कि जिन ममालिक में लोगों की उम्रों में बेहतरी नजर आई है, उन्होंने अपने सेहत के निजाम पर ज्यादा खर्च किया है और इस बात की यकीन दहानी कराई है कि इसका समर सब तक पहुंचे।
नामा निगारों के मरासलों का खुलासा पेश किया नाजिश जफर ने। पाकिस्तान की वफाकी वजारत दाखिला ने पंजाब में रेंजर्स की तैनाती और उन्हें इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाईयों में शामिल करने की बाकायदा मंजूरी दे दी है। रेंजर्स को ये इख्तियारात इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत 60 दिन के लिए दिए जा रहे हैं और वो दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुआवनत करेंगे। रेंजर्स की तैनाती और इख्तियारात के हवाले से ये फैसला आज वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान की जेर सदारत एक इजलास में हुआ, जिसमें कौमी सलामती के मुशीर भी शरीक थे। इसके साथ ही सैरबीन इख्तिताम को पहुंचा। सैरबीन के आज के एडिटर थे सकलैन इमाम और प्रोड्यूसर थे रिफाकत अली। लंदन में स्टूडियो मैनेजर के फराइज अंजाम दे रही थी लीजा हैक, जबकि पाकिस्तान से प्रोडक्शन में हमारा साथ दिया इसरारुल हक ने। यहां मुझे अपने तमाम साथियों के साथ इजाजत दें और चलते चलते सुने अहम आलमी खबरों का खुलासा अब्दुल्ला फारूकी से।
پاکستان کے سپریم کورٹ میں زیر سماعت پاناما لیگ سے متعلق مقدمے میں عدالت نے درخواست گزاروں کو جمعرات تک اپنے دلائل مکمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ملک بھر میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آپریشن رد الفساد شروع کر دیا گیا ہے۔ تجارت کی عالمی تنظیم کا کہنا ہے کہ رواں صدی کی سب سے اہم عالمی تجارتی اصلاحات پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے، جس میں سرحدوں کے پار تجارت کو کارگر کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ ترک حکومت نے خواتین فوجی افسران پر سے اسکارف پہننے کی پابندی چہرہ نہ چھپانے کی شرط پر ختم کر دی ہے۔ ادھر جرمنی کی جنوب مشرقی ریاست براویہ مسلمان خواتین کے عوامی مقامات پر نقاب پہننے کے خلاف قانون وضع کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ جرمنی کے وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ بات چیت کے دوران چہرے کے تاثرات واضح ہونا ایک آزاد اور جمہوری معاشرے میں بہت ضروری ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔